بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات اساتذہ کرام، میرے عزیز طالب علم ساتھیوں اور معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس تعلیمی سال کے اختتام تک پہنچایا، اور الحمدللہ علوم دینیہ کی تعلیم کا یہ مبارک سلسلہ جو شوال میں شروع ہوا تھا، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے آج اپنی تکمیل کو پہنچ رہا ہے. یہ ہم سب کے لیے مسرت کا بھی موقع ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کا بھی، جس نے ہمیں اس کام کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. پچھلے سالوں میں بھی تقریباً ہر سال جب ہمارا تعلیمی سال مکمل ہوتا ہے تو ہم اکٹھے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں، اور تکمیل صحیح بخاری کے آخری درس سے ہوا کرتی ہے. آج اس موقع پر دل اس احساس سے معمور ہے کہ آج میرے برابر میں یہ کرسی خالی ہے. ہمیشہ اس موقع پر حضرت رئیس الجامعہ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ تعالی سرہ، وہ اس موقع پر رونق افروز ہوتے تھے، اور اپنی مشفقانہ نصیحتوں سے ہم سب کو سرفراز فرماتے تھے. یہاں تک کہ پچھلے سال بھی جب یہ تعلیم کے اختتام کا موقع آیا تو صاحب فراش ہونے کے باوجود وہ ہمارے درمیان موجود تھے، اور یہ اطمینان تھا کہ بہت سی شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا نفس وجود بھی باعث برکت ہوتا ہے، چاہے وہ زبان سے کچھ نہ کہیں لیکن ان کا نفس وجود اللہ تعالی کی نعمت ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے. آج ہم اس برکت سے محروم ہیں. ان کے علاوہ اسی سال کے دوران ہمارے بعض نہایت جلیل القدر اساتذہ کرام بھی دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت مولانا مفتی محمود اشرف صاحب عثمانی، حضرت مولانا افتخار صاحب، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب، جناب قاری عبد الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں حضرات کا شانہ وفات بھی اسی سال پیش آیا، اور آج ہم ان کے موجودگی سے بھی محروم ہیں، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی سنت ہے کہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہ دنیا آمد و رفت کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ جس کام کو کرانا چاہتے ہیں وہ اس کے لیے رجال بھی پیدا فرماتے رہتے ہیں. جس وقت ہمارے والد ماجد مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالی سرہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس وقت کا صدمہ اور اس وقت کا جو عظیم خلا پیدا ہوا، ایسا لگتا تھا کہ غم اور صدمے کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور یہ کام جو انہوں نے جاری فرمایا تھا وہ آگے کیسے چلے گا. لیکن اس موقع پر مجھے ایک بزرگ کی بات یاد ہے کہ جب حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ کی وفات ہوئی، ہم سب مغموم تھے، دارالعلوم کی فکر تھی، تو حضرت ہمارے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ اللہ تعالی ان کی روح کو اعلی علیین میں مقامات حالیہ عطا فرمائے، انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی سنت چلی آتی ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو تارے نکل آتے ہیں، اور ان تاروں کی روشنی میں کام چلتا ہے، یہاں تک کہ پھر کوئی دوسرا کوئی چاند نکل آتا ہے، پھر کوئی دوبارہ سورج آ جاتا ہے. تو اس لیے مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے اس دین کا حامی و ناصر ہے. نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے زیادہ بڑا صدمہ کس کا ہوگا، لیکن اللہ تعالی نے اس دین کو قائم رکھنے کے لیے خلفاء راشدین کو پیدا فرما دیا، صحابہ کرام کو پیدا فرما دیا، صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آ گیا، پھر تبع تابعین کا آ گیا، یہاں تک کہ الحمدللہ وہ میراث جو انبیاء کرام کی میراث ہے وہ ہم جیسے نااہلوں تک بھی پہنچ گئی. لہذا الحمدللہ یہ دارالعلوم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اپنے راستے پر اسی طرح گامزن رہے گا جس راستے پر اس کے بانی اور اس کے آبیاری کرنے والے اسے چھوڑ کر گئے ہیں. آپ حضرات سے بھی اس دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی راستے پر گامزن رکھے اور اپنے بزرگوں کے طریقوں پر ہم مسلسل چلتے رہیں، اور جو اس ادارے کے جو عظیم مقاصد ہیں ان کو نہ صرف یہ کہ تکمیل تک پہنچائیں بلکہ ان کو آگے ترقی دینے کی بھی کوشش کریں. امید ہے کہ آپ حضرات اس دعا میں ہمیں یاد رکھیں گے. ایک دوسری بات جو اس موقع پر عرض کرنا مناسب معلوم ہو رہا ہے وہ یہ کہ ہمارا یہ اجتماع در حقیقت تعلیمی سال کے اختتام کا ایک اندرونی اجتماع. اندرونی سے میری مراد یہ کہ وہ اس میں اصل مقصود دارالعلوم کے اساتذہ اور طلبہ ہوتے ہیں. اور اس موقع پر یہ طریقہ جاری رہا کہ چونکہ تعلیمی سال ختم ہو رہا ہے تو اس موقع پر صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی ہم بیٹھ کر پڑھ لیتے ہیں اکٹھے. اس کے لیے نہ کوئی پہلے سے اعلان ہوتا ہے, نہ اشتہار ہوتا ہے, نہ اس کے موقع پر دوسروں لوگوں کو دعوتیں دی جاتی ہیں کہ وہ آئیں اور آ کر اس اجتماع میں شریک ہوں. در حقیقت یہ ہمارا اندرونی اجتماع ہوتا ہے جس کا مقصود اساتذہ اور طلبہ کا ایک ساتھ بیٹھ جانا اور سال بھر میں ہم نے جو کچھ خدمت کی ہے اس پر نظر ثانی, اور اگر اس میں کوئی بات اچھی ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا, اگر اس میں کوئی بات قابل اصلاح ہے تو اس پر غور کر کے اس کی اصلاح کرنا. اصل مقصود اس کا یہ ہے. حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, نہایت سادگی کے ساتھ صرف اساتذہ اور طلبہ کو جمع کر کے صحیح بخاری کا درس بھی دے دیتے تھے اور اس موقع پر اساتذہ طلبہ کو نصیحتوں سے بھی نوازتے تھے, اور یہی طریقہ مسلسل چلا آتا ہے. لیکن جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج یہ اجتماع ہے اور اس میں صحیح بخاری کے آخری حدیث کا بھی درس ہوگا تو دوسرے لوگ بھی رفتہ رفتہ اس میں شریک ہونے لگے اور اچھا خاصا بڑا اجتماع ہونے لگا. شروع میں ایسا نہیں ہوتا تھا اور نہ ہماری طرف سے دعوت ہوتی کہ لوگ آئیں اور آ کر اس میں شریک ہوں, لیکن چونکہ لوگوں کو نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی احادیث مبارکہ سے ایک تعلق خاطر ہے تو وہ سن کر خود ہی آ جاتے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس طرح صحیح بخاری ختم بخاری کے اجتماعات کی جتنے اہتمام کے ساتھ جس زور و شور کے ساتھ منعقد ہونے لگے ہیں, میں مختلف مواقع پر اس کے بارے میں یہ درخواست کرتا رہا ہوں کہ ان پر نظر ثانی کی ضرورت ہے کہ جس طرح اس میں پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, جس طرح اس میں باہر سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے, جس طرح اس کی تشہیر کی جاتی ہے, جس طرح اس میں بعض اوقات چندے لیے جاتے ہیں, بعض اوقات خود طالب علموں سے لیے جاتے ہیں, تو اس کے اوپر میں گزارش کرتا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور اس کو سادگی کے ساتھ انجام دینا چاہیے. تو الحمدللہ اس کے اوپر بات سے مدارس نے اس دعوت پر لبیک بھی کہا اور اسی کے مطابق اس سال خاص طور پر متعدد مدارس کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے اسی کے مطابق کام کیا. تو ہم یہ جو اجتماع کرتے ہیں اس کو ختم بخاری کا اجتماع کہنا درست نہیں ہے, یہ تعلیم سال کی تکمیل کے موقع پر اساتذہ اور طلبہ کا ایک اندرونی اجتماع ہے. اور اس میں برکت کے لیے جب ہم کسی کو پتہ چلتا ہے تو وہ شامل ہو جاتے ہیں. اس کو بھی آئندہ ہم اساتذہ کرام کے مشورے سے دیکھیں گے کہ اس میں اگر کوئی حدود سے تجاوز ہو رہا ہے تو اس کو ختم کیا جائے اور اس کو مزید سادگی کی طرف لایا جائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے رضا کے مطابق اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نام و نمود سے اور تشہیر سے ان چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اب میں اپنے ساتھی سے گزارش کروں گا کہ وہ صحیح بخاری کا آخری باب اور آخری حدیث ہمارے سامنے پڑھے اور اس کے بعد میں اس کے بارے میں جو کچھ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالیں گے تو وہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. بسم اللہ کریں, پڑھائیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى كل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. أما بعد, فضيلة شيخنا شيخ الإسلام والمسلمين العلامة الفقيه المحدث محمد تقي العثماني حفظكم الله تعالى ورعاكم ومتعنا بعلومكم وبركاتكم آمين. حدثكم الشيخ المجاهد الكبير المفتي مولايا رشيد أحمد اللذياني قدس الله سره, وهو عن شيخ الإسلام والمسلمين شيخ العرب والعجم زين الملة والدين مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى, عن شيخ الهند مولانا محمود حسن قدس الله سره, عن الشيوخ الكبار في الهند مولانا وسيدنا وسيد العلماء محمد قاسم النانوتوي رحمه الله تعالى, والشيخ فقيه النفس سيد الفقهاء مولانا رشيد أحمد الكمكوهي قدس الله سره, والشيخ مولانا محمد يعقوب النانوتوي رحمه الله تعالى, وهم من تلامذة الشيخ أشفى عبد الغني المجددي الدهلوي ثم المدني رحمه الله تعالى, عن الشهير في الآفاق مولانا الإمام الحجة أشفى محمد ساق الدهلوي ثم المكي رحمه الله تعالى, وأيضا عن الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري المدني رحمه الله تعالى, وهو أي مولانا أشفى محمد إسحاق عن جدي أبي أمي إمام الأئمة العارف بالله أشفى عبد العزيز الدهلوي رحمه الله تعالى, عن إمام الأئمة مرجع الأسانيد في الهند إمام المنقور والمعقور مولانا أشفى ولي الله الدهلوي ابن مولانا أشفى عبد الرحيم رحمهما الله تعالى. قال أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي المدني قال أخبرنا والدي الشيخ إبراهيم وقال قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال أخبرنا أحمد بن عبد القدوس أبو المواهب الشناوي قال أخبرنا الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد بن محمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد بن أبي يحيى الأنصاري قال قرأت على الشيخ الحافظ أبي الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر الأصقلاني عن إبراهيم بن أحمر التنوخي عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب بن الحجار عن السراج الحسين المبارك الزبيدي عن الشيخ أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السرزي الغروي عن الشيخ أبي الحسن عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر بن صالح بن بشر الفردري رحمهم الله تعالى, عن مؤلفه أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. قال باب قول الله ونضع الموازير القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل, وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
اس وقت اس درس کی مخاطب ہمارے دور حدیث کے طلبہ بھی ہیں اور مدرسہ البنات کی وہ طالبات بھی جو دور حدیث کی تکمیل کر رہے ہیں. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو اس باب پر ختم کیا ہے جس کا عنوان قرآن کریم کی ایک آیت کو بنایا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ دستور ہے کہ حتی الامکان وہ جب کوئی باب قائم کرتے ہیں تو اس میں حدیث یا باب سے متعلق قرآن کریم کی جو آیت ہوتی ہے اس کو عنوان میں ذکر فرماتے ہیں, اور اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ در حقیقت نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ قرآن کریم ہی کی تشریح ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو فرائض منصبی تفویض فرمائے اس میں چار چیزوں کا بیان فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ, کہ اللہ سب سے پہلا فریضہ آپ کا یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت فرمائیں لوگوں کے سامنے, اور دوسری یہ کہ یعلمہم الکتاب, کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم دیں. تلاوت کو الگ ذکر فرمایا ہے اور تعلیم کو الگ ذکر فرمایا ہے, جس سے معلوم ہوا کہ تلاوت بھی بذات خود ایک عظیم مقصد ہے اور اس کی تعلیم یعنی معانی کی تشریح یہ دوسرا عظیم مقصد ہے. دونوں میں سے کسی کی بھی اہمیت میں کمی نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث جو ہیں در حقیقت وہ کتاب اللہ کی تفسیر ہیں. اس لیے حضرت امام بخاری کوشش یہ کرتے ہیں کہ باب کے شروع میں متعلقہ کوئی آیت پیش کریں. یہاں جو آیت کریمہ امام بخاری نے ذکر فرمائی ہے وہ ہے نضع الموازین القسط لیوم القیامہ ولا تظلم نفس شیئا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ایسی ترازوئیں قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوں گی, یعنی لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے کہ کون کس آدمی نے کتنا عمل کیا, کیسا کیا, اور اس کی کیا جزا یا سزا ہونی چاہیے, اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ہم انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے ہم ترازوئیں قائم کریں. اور اس کی آگے تفسیر امام بخاری نے فرمائی وَأَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن, کہ آدم کے تمام بیٹوں, آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں بیٹیوں کے اعمال کو تو لگ جائے گا. یہ جملہ جو کہا کہ اعمال کو تولا جائے گا امام بخاری نے یہ بتانے کے لیے کہا کہ جہاں قرآن کریم نے ترازوؤں کا ذکر کیا ہے تو بعض لوگوں نے کہا کہ ترازوؤں اس مقصد سے ہوں گی کہ اس میں خود انسان کو تولا جائے گا, جو اچھے عمل کرنے والا ہوگا اس کا وزن بڑھ جائے گا, بڑھا ہوا ہوگا, جو خراب عمل کرنے والا ہوگا یا کم عمل کرنے والا ہوگا اس کا وزن کم ہو جائے گا. تو بعض علماء نے اس کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ جو چیز تولی جائے گی وہ خود صاحب عمل ہے انسان. بعض نے کہا ہے کہ وہ صحیفے نامہ اعمال یعنی وہ تحریر جس پر انسانوں کے اعمال لکھے ہوں گے وہ صحیفے تولے جائیں. اور جمہور اہل سنت کا کہنا یہ ہے جو امام بخاری نے فرمایا کہ نہیں انسانوں کو نہیں تولا جائے گا, صحیفوں کو نہیں تولا جائے گا بلکہ خود اعمال تولے جائیں گے. بظاہر تو اعمال ایسی چیز ہے جو ترازو میں نہیں آتے, ان کا وزن نہیں ہوتا, لیکن اللہ جل جلالہ آخرت میں انسان کو دکھائیں گے کہ تمہارا جو عمل ہے وہ کتنا وزن رکھتا ہے. اس کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کاملہ سے ان ترازووں کو ایسا بنائیں گے جو اعمال کو تولنے کی صلاحیت رکھتی ہوں, اعمال کو تولیں گے. اب وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعمال کو کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ یہ وزنی ہے, کون سا عمل وزنی ہے, کون سا عمل ہلکا ہے, اس کا معیار کیا ہوگا, کیسے پتہ چلے گا, کس طرح ایک ہی عمل ہے اس میں وزن پیدا ہو جائے گا, چھوٹا سا عمل ہے اسی کے اندر وزن زیادہ پیدا ہو جائے گا تو ترازو کا پلہ جھک جائے گا, اور ایک عمل ہے جو دیکھنے میں بڑا لگ رہا ہے لیکن جب ترازو میں رکھا جائے گا تو ترازو میں رکھنے کے بعد وہ اس کا پلہ بجائے جھکنے کے اوپر چلا جائے گا, ہلکا ہو جائے گا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, سورہ قارعہ میں فرمایا جس کے ترازویں بھاری ہو جائیں گی وہ من پسند زندگی میں ہوگا. ومن خفت موازینہ, اور جس کی ترازویں ہلکی پڑ جائیں گی فامہ ہاویہ, تو اس کا ٹھکانہ اللہ بچائے جہنم کا گڑھا ہوگا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو. تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ آخر میں جا کر ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ تم نے میری کتاب کے اندر رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھے, اس میں عقائد کا بھی بیان پڑھا, اس میں عبادات کا بیان بھی پڑھا, اس میں معاملات کا بیان بھی پڑھا, اس میں اخلاق کا بیان بھی پڑھا, اس میں معاشرت کا بیان بھی پڑھا, لیکن اب تمہیں فکر اس کی کرنی چاہیے کہ یہ اعمال جو بیان کیے گئے ہیں کتاب الطہارہ اور کتاب العلم سے لے کر اور کتاب التوحید تک جو اعمال بیان کیے گئے ہیں ان میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو. یہ امام بخاری الوداعی پیغام دے رہے ہیں ہم سب کو کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو, اور اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو تو اس کے لیے میں نے جو سب سے پہلی حدیث تمہیں پڑھائی تھی اس کو دیکھ لو. اس میں کیا فرمایا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد تھا, انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کا دورہ دار نیتوں پر ہے, اور نیت پر ہونے کے معنی یہ ہے کہ اخلاص مطلوب. اگر عمل میں اخلاص ہے, اللہ جل جلالہ کی رضا جوئی کی فکر ہے, تو بے شک وہ عمل وزنی ہے, چاہے دیکھنے میں چھوٹا سا لگ رہا ہو. خود صحیح بخاری میں آپ نے یہ حدیث بار بار پڑھی ہے کہ ایک شخص نے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اس عمل کو اتنا مقبول فرمایا کہ اسی کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرمائی، فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی فرمائی کہ اسی پر مغفرت فرمائی. تو عمل دیکھنے میں چھوٹا سا تھا. ایک اور حدیث میں یہ بھی پڑھا ہے آپ نے کہ ایک شخص نے راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، اس نے سوچا کہ اگر یہ کانٹا راستے میں پڑا رہے گا تو کسی کو چبھ جائے گا، اس لیے اس نے وہاں سے اس کو ہٹا دیا اللہ کی رضا جوئی کے خاطر. اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مغفرت فرما دی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جس اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا جوئی کی جس نیت کے ساتھ یہ عمل کیا تھا، تو دیکھنے میں وہ چھوٹا نظر آ رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس کا بڑا وزن تھا. چنانچہ ترازو اعمال میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور وہ ترازو اس کی وجہ سے جھک جائے گی، وزنی ہو جائے گی. اس لیے امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کا جو پہلا یعنی پیغام ہے، جاتے جاتے ہم آپ کو رخصت کرتے کرتے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سب پڑھ تو لیا لیکن اب یہ دیکھو کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا. اور اعمال ہی میں نہیں بلکہ آگے فرمایا وَقَوْلَهُمْ یوزن، جو تمہاری زبان سے بات نکل رہی ہے اس کو بھی تولا جائے گا. جیسے کہ حدیث میں آگے پڑھیں گے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے. تو معلوم ہوا کہ صرف اعمال نہیں بلکہ انسان کے اقوال بھی تولے جائیں. یہ بات ہم بکثرت بھول جاتے ہیں کہ ہمارے منہ سے جو لفظ نکل رہا ہے وہ کہیں جا کر ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ دنیا والوں نے تو بعد میں یہ ریکارڈنگ کا سلسلہ چلایا، اس کو طریقے ایجاد کیے، لیکن اللہ جل جلالہ نے پہلے دن سے ایک ریکارڈ رکھا ہوا ہے ہر انسان سے کے منہ سے نکلنے والی ہر بات. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. لہذا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ، دیکھو کچھ ایسا اللہ تعالی کی سنت چلی آ رہی ہے کہ صحیح بخاری پڑھ کر ہی لوگ عالم بنتے. اللہ تعالی نے ان کی کتاب کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی کہ جب یہ کتاب پڑھ لیتا ہے بندہ، دنیا اس کو عالم کہتی ہے. جب دور حدیث کی تکمیل ہوتی ہے، صحیح بخاری پڑھ چکا ہوتا ہے، تو دنیا اس کو عالم کہتی ہے. اور میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالی سرہ سے سنا کہ حضرت امام العصر حضرت مولانا سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے، وہ فرماتے تھے کہ جب حضرت آخری حدیث پڑھاتے تھے صحیح بخاری کی، تو فرماتے جاہلین لاؤ جاہلین تمہیں عالم بنا دیا. اکثر و بیشتر وہ طلبا کو جاہلین کے لفظ سے خطاب فرماتے، جاہلین جاؤ تمہیں عالم بنا دیا، آخری حدیث پڑھ کے یہ فرماتے تھے. تو یہ کچھ امام بخاری کے وقت سے یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو یہ مقبولیت عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جب اس کتاب کو پڑھ لیتا ہے بندہ تو اس کو عالم سمجھا جاتا ہے. اس کو لوگ علماء میں کس صف میں شمار کرتے ہیں. اگرچہ میں اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ لوگ کہیں تو کہیں، خود نہ سمجھنا اپنے آپ کو عالم. اللہ تعالیٰ ہمیں ساری زندگی طالب علم بن کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا قرہ امتیاز ہے. عالم ہونا بڑی بات ہے، عالم ہونا بہت اعلیٰ بات ہے. ہم تو طالب علموں کے سب میں شمار ہو جائیں تو یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا. بہرحال چونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب یہ کسی کو عالم بنانے کا ایک ذریعہ ہے, تو گویا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما رہے ہیں ہم سے اور آپ سے کہ اب تم جب دنیا میں جاؤ گے تو تمہیں لوگ عالم سمجھیں گے, لہذا تمہارا عمل بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو میزان عمل میں بھاری ہو, اور تمہارا قول بھی ایسا ہونا چاہیے. عالم بننے کے بعد انسان کے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں ان ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری ہے دوسروں تک دین کو پہنچانے کی, اور ظاہر ہے اس کے لیے زبان استعمال ہوتی ہے, قول استعمال ہوتا ہے. تو اس زبان اور قول کی حفاظت اور اس کے بارے میں یہ دیکھنا کہ یہ کتنا میں جو بات زبان سے نکال رہا ہوں یہ ترازو میں کتنی وزنی ہوگی, اس کا خیال کرو. افسوس ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر باتوں کو تولنے کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے. زبان کیسی کی طرح چلتی ہے, جو منہ میں آیا کہہ گئے, یہ خیال نہیں ہوتا کہ آیا میں اس زبان سے جو بات نکال رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا درجہ رکھے گی اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے تو تھوڑی دیر وقفہ کرتے تھے جواب دینے سے پہلے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت جب آپ سے کوئی بات پوچھی جاتی ہے تو آپ فوراً جواب نہیں دیتے, کچھ دیر ٹھہرتے ہیں پھر جواب دیتے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ اس وقفے میں میں اپنے آپ کو دوزخ اور جنت پر پیش کرتا ہوں, یعنی یہ سوچتا ہوں کہ جو بات اب میں کہنے جا رہا ہوں وہ مجھے دوزخ میں لے جائے گی یا جنت میں لے جائے گی. تو یہی پیغام ہے جو دینا ہے امام بخاری کو یہ کہہ کر کہ انا اعمال بنی آدم وقولہم یوزن. اے مولویوں, جو اب مولوی بننے جا رہے ہو, تم اس بات کا خیال کرو کہ تمہارے منہ سے نکلی ہر بات تولی جائے گی. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو تولی جائے گی ہی, یہاں دنیا میں بھی لوگ تولیں گے تمہیں, تمہاری بات کو دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ یہ آیا ایسے ہی بے تکان اپنے منہ سے جو چاہتا ہے نکال دیتا ہے, یا اس کی بات جچی تلی ہوتی ہے, وہ سوچ سمجھ کر جانچ تول کر اپنے منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے. جو لفظ نکلے وہ جچا تولا ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پھر آگے عادت کے مطابق الفاظ کی تو تشریح کر دی ہے امام بخاری نے کہ قسطاس عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں, اور قسط کے معنی یہ اقسط یقسط اقساطن سے مصدر آتا ہے, قسط معنی میں عدل کے, اور مجرد میں قسط یقسط سے اگر پڑھا جائے تو اس کے معنی ظلم کے ہوتے ہیں, اور قسا ام القاسط وقان الجہنم حطبہ میں وہی معنی آئے ہیں, اور باب افعال میں جا کر سلب ماخذ ہو جاتا ہے, تو اس وجہ سے اقسط کا معنی ہوئے ظلم کو دور کر دینا, انصاف کرنا. آگے پر حدیث روایت کی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اعمال کے ساتھ اقوال کا بھی وزن ہوگا. یہ بات ثابت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث روایت کی ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن, کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو محبوب ہیں. باری تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے خاص طور پر رحمان کا لفظ استعمال کیا, کا نام گرامی استعمال کیا, یہ بتانے کے لیے کہ جو آدمی یہ کلمے پڑھنے کا معمول بنائے گا تو اس پر رحمان کی رحمتیں نازل ہوں. وہ رحمان کو محبوب ہیں, خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی اس کی ادائیگی میں کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے، آرام سے ادا ہو جاتے ہیں. لیکن ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تو میزان عمل میں جب یہ تولے جائیں گے تو ان کا وزن بہت ہوگا. ثقیلتان فی المیزان. اور وہ دو جملے ہیں، دو کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ان دو کلموں کی یہ اہمیت اور ان کی یہ فضیلت امام بخاری نے کئی جگہ روایت کی ہے، اس کی صحیح بخاری میں، اور ایک جگہ سبحان اللہ بحمدی بھی ہے، اور ایک جگہ سبحان اللہ عظیم پہلے ہے اور سبحان اللہ وہ بحمدی بعد میں ہے، اور ایک جگہ صرف سبحان اللہ بحمدی ہے. اور یہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمے پڑھنے کا اہتمام کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اگر پہاڑ کی برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، یعنی صغیرہ گناہ. کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا، اور حقوق العباد بغیر حق دینے یا حق معاف کرانے کے معاف نہیں ہوتے، لیکن صغیرہ گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس طرح معاف کرتے رہتے ہیں. تو یہ دو کلمے ہیں جن کی آپ نے اہمیت بیان فرمائی، اور ثقیلتان فی المیزان کے لفظ سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا کہ انسان کے منہ سے نکلنے والے کلمات کا بھی وزن ہوگا آخرت میں. اب یہ دو کلمے جو ہیں کیا ان میں خصوصیت ہے جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اہتمام کے ساتھ ذکر فرمایا، سبحان اللہ و بحمدہ اور پھر سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ ہی اپنے پیمانوں کا حقیقی علم وہی رکھتے ہیں، انہی کو پتا ہے کہ کس کلمے میں کیا فضیلت اور کیا خصوصیت ہے. یہاں رہتے ہوئے ہمیں ان کلمات کو صرف زبانی طور پر ہم ضرور پڑھ لیتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن ان میں کیا انوار پوشیدہ ہیں اور کیا معارف ان میں پنہا ہیں، اس کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اور ہمارے میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سنی کہ آخرت کی نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت یہ ہوگی کہ وہاں اللہ تبارک و تعالی اہل جنت پر حقائق منکشف فرمائیں گے، حقائق الاشیاء وہاں جا کر منکشف ہوں گے، وہاں پتہ لگے گا سبحان اللہ کیا چیز ہے، سبحان اللہ کے پیچھے کیا انوار ہیں، کیا روشنیاں ہیں، کیا برکات ہیں، کیا ٹھنڈکیں ہیں. ان کلمات کی حقیقی قدر و قیمت کا علم اللہ تبارک و تعالی وہاں اہل جنت کو عطا کرے گا، حقائق اشیاء منکشف ہوں گی. یہ کہنے کو تو ایسے ہی مختصر سی بات ہے، لیکن حقیقت اس کی وہی جانتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے روح کی بلندیوں سے نوازا ہو، وہ اس کی حقیقت سمجھتے ہیں کہ سبحان اللہ میں کیا نور ہے، الحمدللہ میں کیا نور ہے، اور سبحان اللہ بحمدہ اور سبحان اللہ العظیم میں کیا نور ہے، وہ حقیقت سمجھتے ہیں. البتہ ایک بات جو میں نے اپنے شیخ سے سنی تھی رحمہ اللہ تعالی، وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ جو ہے یہ کلمہ تنزیہ کا ہے. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں سبحان اللہ کے؟ سبحان اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیا معنی ہے؟ کہ میں باری تعالی کی ذات اقدس کو ہر قسم کے عیب، ہر قسم کی برائی سے پاک سمجھتا، اس کے پاک ہونے پر ایمان رکھتا. جب باری تعالیٰ کی کوئی ذات میں کوئی پہلو عیب کا، نقص کا، کمی کا نہیں. یہ میں سبحان اللہ جب کہتا ہوں تو اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اس میں کوئی عیب نہیں. لہذا وہ جو کچھ اس کائنات میں کر رہا ہے وہ بے عیب ہے، وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ کائنات میں جو واقعہ جس وقت جس جگہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں انسان اس بات پر ایمان رکھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت سے ہو رہا ہے، جس کو رضا بالقضا کہتے ہیں، کہ اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہونا. تو سبحان اللہ کے کلمے میں ایک بہت بڑی باطنی طاقت ہے. وہ باطنی طاقت کیا ہے؟ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا جو کچھ ہو رہا ہے کائنات میں. اگر مجھے بیماری آ رہی ہے تو وہ بھی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی حکمت سے ہے، اس لیے کہ وہ پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. جب میں نے یہ اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، اس اعتقاد کا اظہار کر دیا کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، تو اگر اس نے مجھ پر بیماری بھیجی ہے تو وہ بھی کسی عیب کی وجہ سے نہیں، کسی ظلم کی وجہ سے نہیں، کسی زیادتی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اپنی حکمت سے اس نے بھیجی ہے، جس حکمت کو میں سمجھ دوں یا نہ سمجھوں، لیکن ہے وہ برحق. اگر طوفان آ رہا ہے، زلزلہ آیا ہے، تو وہ زلزلہ یقیناً اللہ تعالی کی کسی حکمت کے نتیجے میں آیا ہے. وہ چاہے مجھے برا لگ رہا ہو، چاہے میں اس کی وجہ سے رنجیدہ ہوں، چاہے اس کی وجہ سے میں اپنے آنسو بہا رہا ہوں، لیکن یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ جل جلالہ کی حکمت کا لازمی حکمت کا تقاضا تھا. سبحان اللہ کے اندر یہ اعتراف موجود ہے. جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں تو اس سبحان اللہ کے اندر یہ اعتراف موجود ہے کہ باری تعالیٰ کا جو فیصلہ بھی ہوگا، چاہے میرے حق میں، چاہے میرے رشتے داروں کے حق میں، چاہے میرے باپ یا بیٹے کے حق میں، یا میرے بھائی کے حق میں، یا میرے پورے ملک کے حق میں، یا میری پوری قوم کے حق میں، جو فیصلہ بھی ہے وہ برحق ہے، حکمت کے عین مطابق. اگر انسان اس بات پر عقیدہ نہ رکھے اور اس کے دل میں خدا نہ کرے شکوہ پیدا ہو جائے کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی ہونی تھی یہ مصیبت، میرے اوپر آئے گی، کیوں آئی میرے اوپر، اگر یہ دل میں شکوہ پیدا ہو گیا، اس کو سبحان اللہ کہنے کا حق نہیں. سبحان اللہ وہی کہے گا جس کا دل اس بات پر پورا مطمئن ہو کہ دیکھنے میں جو واقعہ مجھے برا بھی لگ رہا ہو وہ یقیناً اللہ جل جلالہ کے حکمت کے عین مطابق ہے. تو یہ سبحان اللہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے، یہ بہت بڑے عظیم عقیدے کی بنیاد ہے کہ اس کا کوئی کام عیب دار نہیں، اس کا کوئی کام برا نہیں، جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ فیصلہ برحق ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیج کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مظاہرہ کرا دیا، اس کے کتنے مظاہرے دکھا دیے، کشتی کا تختہ توڑ دیا ان لوگوں کی کشتی کا جو کہ بغیر اجرت کے ان کو سفر کرا رہے تھے، ان کا تختہ توڑ، اس کا تختہ توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام تو گھبرا گئے کہ یہ تو ڈبو دو گے تم ہمیں بھی اور پورے کشتی والوں کو بھی، لیکن گھبرائے ضرور، ان کے اوپر تھوڑا سا نکیر کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر واضح فرما دیا کہ دیکھو یہ تم جو کچھ سوچتے ہو وہ تمہارے بہت محدود دائرے میں ہوتا ہے، تمہارے اپنے مفادات کے دائرے میں تم سوچتے ہو، تمہارا مفاد کس میں تھا اس پر سوچتے ہو، لیکن وہ خالق کائنات جو پوری کائنات کا نظم چلا رہا ہے اس کی حکمت بالغہ تک تمہاری نگاہ نہیں ہوتی، اس واسطے تم کہتے ہو یہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، اتنا بڑا نقصان ہو گیا، یہ لوگوں کی مصیبت کے اوپر مصیبت آ گئی، اس لیے تمہیں کہتے ہو. لیکن اگر سبحان اللہ کہتے ہوئے تمہیں یہ عقیدہ تمہارے دل میں بیٹھے کہ جو ہو رہا ہے، جو اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عین مطابق ہو رہا ہے، برحق ہو رہا ہے، تو پھر سبحان اللہ کا ایسا ہی مفہوم واضح ہوگا. ورنہ زبان سے سبحان اللہ کہہ دیا اور دوسری طرف باری تعالیٰ کے کیے ہوئے فیصلوں پر اعتراض اور شکوا اور گلہ ہو رہا ہے، تو یہ سبحان اللہ کی حقیقت ہی نہیں سمجھے. تو سبحان اللہ کا پہلا سبق یہ ہے رضا بالقضاء، اس کے ساتھ بحمدہ. جب ایک ذات بے عیب ہے، صرف اتنی بات نہیں ہے کہ وہ بے عیب ہے اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام صفات کمال کا مجموعہ ہے. لہذا ہم جس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، تو آگے واو حالیہ لگا دی، وبحمدہ. ترکیب کرنے والوں کو مشکل پڑ گئی کہ کیا اس کو کیسے ترکیب کریں، اس کی بحمدہ اور واو اور اس کا کیسے ترکیب میں کیا واقع ہوگا، لیکن جو ہے واو حالیہ لگا کر فرما دیا متلبسن بحمدہ، یعنی جب ہم یہ تنزیہ کر رہے ہیں، باری تعالیٰ کی ذات کو بے عیب قرار دے رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی ساتھ عین اسی لمحے میں اس بات کا بھی اقرار کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ کی ذات تمام کمالات کی جامع ہے اور اس واسطے قابل تعریف. سبحان اللہ وبحمدہ. جب ایک ذات میں کوئی عیب نہیں، جب اس ذات میں ساری باتیں قابل تعریف ہیں، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے محبت ہونی چاہیے. محبت کس سے ہوتی ہے؟ اس سے ہوتی ہے جس کے اندر کمال ہو، جس کے اندر کوئی قابل تعریف صفت ہو، اس سے محبت ہوتی ہے. تو سبحان اللہ وبحمدہ میں جب ہم تمام نقائص کی نفی کر کے تمام کمالات کا اقرار کر کے ہم نے کہہ دیا، تو اس سے محبت ہونی چاہیے، باری تعالیٰ کی محبت. اور سبحان اللہ العظیم کے بعد باری تعالیٰ کی عظمت کا، اس کے جلال کا، اس کے کمال کا تذکرہ ہے. تو ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرماتے تھے کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو ہے یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس سے باری تعالیٰ کی محبت پیدا ہو، اور سبحان اللہ العظیم ایسا کلمہ ہے کہ جس سے باری تعالیٰ کی خشیت کا خوف پیدا ہوتا ہے. عظمت والی کوئی ذات ہوتی ہے، جلال والی، تو اس سے خوف ہوتا ہے، اور محبت اور خوف جب جمع ہو جاتے ہیں تو اسی کا نام ہے خشیت اللہ، اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو بھائی عالم بننے جا رہے ہو تو یہ تحفہ ساتھ لے جاؤ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کہ باری تعالیٰ کی محبت بھی ہو، باری تعالیٰ کا خوف بھی ہو، دونوں چیزوں کو مل کر خشیت ہو، اور خشیت ہی جو ہے وہ عالم کی بنیادی نشانی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہ پیغام ہے جو آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو دے کے جا رہے ہیں. اب میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، جو الحمدللہ دور حدیث کی تکمیل کر کے فارغ ہو رہے ہیں، تو ان سے گزارش یہی ہے کہ امام بخاری کے اس آخری پیغام کو مرتے دم تک یاد رکھنا. ہر عمل تولا جائے گا اخلاص سے. آج کی دنیا میں حب جاہ، لوگوں کی تعریف، مقبولیت کا شوق، عوام میں مقبولیت، عوام میں شہرت، عوام میں تاریخ، اس کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو کسی عالم کے ذات کے اندر پیدا ہو سکتا ہے. اس سے اپنی عبادت کرو، جو کام کرو وہ اللہ تعالی جلالہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کرو، اور اس میں دکھاوے کا، حب جاہ کا، شہرت پسندی کا، مقبولیت پسندی کا شائبہ اگر پیدا ہو گیا تو تمہارے عمل میں کھوٹ آ گیا، اس علم میں کوئی برکت نہیں، اس عمل میں کوئی برکت نہیں جو ان چیزوں سے آلودہ ہو. اور بھائی جہاں بھی جاؤ، میں آپ حضرات کو پہلے بھی جو دور حدیث کے ہمارے ساتھی ہیں ان سے پہلے بھی میں تفصیلی کچھ گزارشات کر چکا ہوں جلد اول کے آخر میں، تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کو پلے باندھ کر اپنی زندگی گزاریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوں گی. اور کچھ ہمارے ساتھی وہ ہیں طلبہ میں کہ جن کی تعلیم ابھی جاری ہے اور وہ اب چھٹیوں میں اکثر طلبہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، تو ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اپنا جو وقت ہے چھٹیوں کا وہ بیکار نہ گزاریں، ان چھٹیوں کو کارآمد بنائیں، اپنے علمی اور عملی زندگی میں جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کو ان چھٹیوں کے اندر پورا کرنے کی کوشش کریں. بہت سے ساتھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے پڑھا تو ضرور ہے لیکن استعداد میں قوت پیدا نہیں ہوئی، مضبوطی نہیں آئی، تو اپنے ان چھٹیوں کو بیکار گزارنے کے بجائے کسی استاد کے ذریعے یا کم از کم خود اپنے ذاتی مطالعے کے ذریعے اس کو، اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اگر قرآن کریم کی تجوید میں فرق ہے، ابھی تک تجوید صحیح نہیں ہوئی، بہت سے افسوس ہوتا ہے کہ اوپر تک بعض اوقات طالب علم چلے جاتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تجوید کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا ان کے اندر وقت پیدا نہیں ہوتا، تو اس زمانے کے اندر اپنی تجوید درست کریں. اگر کسی کو عربی تحریر و تقریر کے اندر کمی ہے تو اس عربی تقریر و تحریر کو درست کرنے کی، بہتر بنانے کی کوشش کریں. اگر کسی کو نحو و صرف میں کمزوری ہے تو اس چھٹی کے زمانے کو، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ حضرات اب اپنے گھروں کو جائیں گے اور ہمارے رئیس الجامعہ رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، بالکل صحیح فرمایا کرتے تھے کہ بھئی دارالعلوم کی رونق تو طلبہ ہیں، اور جب یہ دارالعلوم سے چلے جاتے ہیں، دارالعلوم میں خلا پیدا ہو جاتا ہے، تو دارالعلوم کے اندر سناٹا ہو جاتا ہے اور طلبہ کی جو رونق ہے وہ ہم چھٹیوں کے اندر اس کو، اس کی کمی بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں. آپ لوگ چلے جائیں گے تو ہماری جو رونق ہے وہ آپ کے دم سے ہے، اس کے اندر کمی آ جائے گی. لیکن آپ جب جائیں، جب اپنے گھروں کو جائیں، تو اس بات کا تو اہتمام ضرور کریں کہ جب آپ اپنے گھروں کو جائیں، اپنے خاندانوں میں جائیں، اپنے والدین کے پاس جائیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، تو ان کو آپ کی زندگی میں کچھ تبدیلی نظر آنی چاہیے. یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہمارا خاندان کا یہ فرد پہلے نماز با جماعت کا پابند نہیں تھا، اب نماز با جماعت کا پابند ہے، تکبیر اولی کی پابندی کرتا ہے. پہلے اس کے منہ سے جھوٹ بھی نکل جاتا تھا، اب جھوٹ نہیں بولتا. پہلے اس کے اندر، اس کے اخلاق جو ہیں وہ ایک اچھے مسلمان کے اخلاق نہیں تھے، غصہ اس کو بہت آتا تھا، تو اب وہاں سے پڑھ کر آیا ہے تو اس کے اخلاق میں تبدیلی آ گئی ہے، اس کے اندر لوگوں کا خیال پیدا ہو گیا ہے، اس کے اندر پہلے والدین کی خدمت کا جذبہ نہیں تھا، اب یہ پڑھ کر آیا ہے تو والدین کی خدمت کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے. پہلے اس کے اپنے بڑوں سے عزت کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا، اب آیا ہے تو اس کے اندر یہ جذبہ موجود ہے بڑوں کی عزت کا، بڑے کے احترام کا. پہلے چھوٹوں پر شفقت نہیں تھی، چھوٹوں کو کے اوپر ناراض ہو جایا کرتا تھا، اس کو مار دیا کرتا تھا. اب یہ تعلیم حاصل کر کے آیا ہے تو اپنے چھوٹوں پر شفقت کا مظاہرہ کرتا ہے. یہ تبدیلی آپ کے گھر والوں کو، خاندان والوں کو آپ کی زندگی میں نظر آنی چاہیے، اور چھٹیاں جب گزاریں تو اس کے اندر اپنے آپ کو ایک صحیح پکے مسلمان کی تصویر بنا کر گزاریں، اس کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو، ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جا حمارن صغیرن ورجا حمارن کبیرا. پہلے چھوٹا گدھا بن آیا تھا، اب بڑا ہو کر بڑا گدھا بن کے پہنچ گیا. تو خدا کے لیے اس انجام سے اپنے آپ کو بچائیں. چھٹیوں کو استعمال کریں اپنی تعلیم کی بہتری میں، اپنی تربیت کی بہتری میں، اپنے اخلاق کی بہتری میں، والدین کی خدمت میں. سارے سال والدین کا اتنا بڑا حق ہے، سارے سال انہوں نے قربانی دے کر آپ کو جدا رکھا. اب دو مہینے کے لیے اگر آپ اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں تو آپ کے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت میں اپنا اوقات گزاریں، خدمت کریں ان، اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارا جو بیٹا ہے وہ اچھے اخلاق سے آراستہ ہو کر آیا. یہ چند باتیں ہیں جو مجھے بطور نصیحت کے آپ حضرات کو کرنی تھیں، اور اب میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنی میں طالب علم بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب آپ واپس جائیں تو ایک بہترین سچے اور پکے مسلمان کی حیثیت میں جائیں، اور وہ آپ کے اخلاق میں، آپ کے کردار میں، آپ کے عمل میں یہ علم جو ہے وہ منعکس نظر آئے، اس کا عکس آپ کے اعمال کے اندر نظر آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اب دعا کر لیں. یہ کچھ کوئی چیز منسوس تو ہے نہیں، لیکن کچھ بزرگوں کا تجربہ ہے تو اس کو منسوس کے طرح تو اس کے اوپر یقین کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن تجربے سے اگر کسی جگہ اس بات کا عملی طور پر اندازہ ہوا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس موقع پر دعا قبول فرماتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں کا تجربہ یہ ہے کہ صحیح بخاری کو اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کے اخلاص کی برکت سے، ان کی علم اور عمل کی برکت سے یہ مقام بخشا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو عام طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اس کو قبول فرمائیں گے. تو سب مل کر دعا فرما لیں. اور کوئی بات تو نہیں ہے بھائی؟ پہلے کوئی اور پروگرام تو نہیں ہے؟ اور نہیں، ماشاءاللہ دستار بندی کا بھی اب کے ہم نے سلسلہ یہ رکھا کہ پہلے سے آپ حضرات کے سر پر رکھ دی، ہم نے دستاریں رکھوا دی، اساتذہ ہی نے رکھی نا، اساتذہ ہی نے رکھی ہیں. تو انشاءاللہ، اور جہاں تک مصافحے کا تعلق ہے، میں آپ دور حدیث کے سارے ساتھیوں سے مضافہ کر چکا ہوں کہ نہیں؟ وہ زیادہ اچھا تھا یا ویسے زیادہ اچھا ہے؟ بہت زیادہ اچھا تھا. چلو، تو یہ سب کام ہو چکے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اب جو ہے بس دعا کر لیں. ہاں بھائی، ایک ساتھی ہمارے صاحبان محمود وہ درجہ سادسہ کے تعلیم تھے، اور بیچ میں اسکائے سال میں شہید ہو گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللهم صل، الحمد لله، اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك. اللهم لك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع عنا شوم أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا شوم أعمالنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا شوم أعمالنا يا أرحم الراحمين. یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اللہم اغفر لنا ذنبنا ذنوبنا کلہا دقہا وجلہا واولہا واخرہا وظاہرہا وباطنہا وعلانیتہا وسرہا. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو، ظاہری گناہوں کو، باطنی گناہوں کو، یا اللہ چھوٹے گناہوں کو، بڑے گناہوں کو، خفیہ گناہوں کو، علانیہ گناہوں کو، یا اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے. یا اللہ ہم پر اس وقت اپنی شامت اعمال مسلط ہے. یا اللہ یا رحمان رحمین، ہمیں ہم پر اپنی شامت اعمال مسلط ہے. یا اللہ شامت اعمال دور مسلط، اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے. یا اللہ راضی ہو جائیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے راضی ہو جائیے اور ہماری شامت اعمال کو دور فرما دیجیے. اللہم لک العتبہ حتی تولی. اللهم لك العتبى حتى توضى. اللهم لك العتبى حتى توضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك العتبى حتى توضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك. اللهم نجنا مما نحن فيه وأعنا على ما نحن عليه بجاه وجهك الكريم. بجاه وجهك الكريم. بجاه وجهك الكريم. اللهم لا يا غي يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اپنے فضل و کرم سے ہم پر جو ہمارے گناہوں کا وبال مسلط ہے، اللہ اپنے عمل سے گناہوں کو معاف فرما کر اس وبال کو ہم سے دور فرما دیجیے. یا اللہ دور فرما دیجیے. یا اللہ دور فرما دیجیے. یا اللہ پوری امت مسلمہ اس وقت طرح طرح کے مصائب و علام میں گرفتار ہے. یا اللہ ان مصائب و علام کو دور فرما دیجیے. یا اللہ جو خوشحال ہیں، یا اللہ ان کو اپنے طرف رجوع کی توفیق عطا فرمائیے. اس خوشحالی کو یا اللہ اپنی رضا میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. جو بدحال ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو اپنے گناہوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. ان کے ہماری شامت اعمال جو ان پر مسلط ہے، اس کو دور فرما دیجیے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس امت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے. اور ان میں یقیناً جو کچھ بھی آپ کا فیصلہ ہے برحق ہے. یقیناً آپ نے جو بھی مصائب و آلام ہیں وہ آپ کی عین حکمت کے مطابق ہیں. لیکن اللہ ہم کمزور ہیں. یا اللہ ہم کمزور ہیں، اپنی رحمت سے ہماری کمزوری پر رحم فرما کر ہم سے ان مصائب و آلام کو دور فرما دیجئے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جن بیماریوں کی وجہ سے، جن روحانی بیماریوں کی وجہ سے اے اللہ ہم ان مصائب کا شکار ہیں، وہ ہم سے دور فرما دیجئے. آپ قادر مطلق ہیں. آپ کی قدرت مطلقہ کا واسطہ، آپ کے رحمت واسعہ کا واسطہ، یا اللہ اپنی رحمت سے ان مصائب و علام کو ہم سے دور فرما دیجئے. یا اللہ ہمارا ملک جو ہے وہ بہت زیادہ بحرانوں کا شکار ہے. سیاسی بحران بھی ہیں، اقتصادی بحران بھی ہے، اخلاقی بحران بھی ہے، دینی بحران بھی ہے. یا اللہ ہم آپ ہی کے بارگاہ میں یا اللہ اس اپنی مصیبتیں پیش کرتے ہیں. اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے، اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دور فرما دیجئے. ان بحرانوں سے ہمیں عافیت کے ساتھ نکال دیجئے. یا اللہ آپ کے نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الی من تکلنا الی عدو یتحجمنا امرا قریب ملکتہ امرنا اللم تکن ساکتن آئینا فلسنا نبالی ولیکن العافیت اوسع لنا. یا اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں بھی یہی درخواست کرتے ہیں, یا اللہ اس درخواست کرنے کے اہل نہیں ہے, بنا اہل ہیں, یا اللہ یہ درخواست کرنے کے ہم اہل بھی نہیں ہیں, لیکن اپنے ہم نے آپ کے رحمت کے بھروسے پر, آپ کی قدرت کے بھروسے پر ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں, یا اللہ یہ وبال ہم سے دور فرما دیجئے, یہ وبال ہم سے دور فرما دیجئے, جن اعمال کی وجہ سے ہم اس وبال میں مبتلا ہے یا اللہ وہ اعمال ہمارے درست فرما دیجئے, یا اللہ درست فرما دیجئے, اپنے فضل و کرم پہ درست فرما دیجئے, یا اللہ درست فرما دیجئے, اپنے رحمت سے درست فرما دیجئے, یا اللہ ہمارے ہمیں یا اللہ حکومت عادل عطا فرمائیے, یا اللہ حکومت عادل عطا فرمائیے, ہمارے زعما کو, ہمارے حکام کو, ہمارے اہل حل و عقد کو, یا اللہ, یا اللہ توفیق عمل عطا فرمائیے, توفیق صلاح عطا فرمائیے, یا اللہ ان کو صحیح معنی میں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے, ہمارے ملک کو صحیح معنی میں, صحیح معنی میں اسلامی مملکت بننے کی توفیق عطا فرمائیے, ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائیے, یا اللہ جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے ملک کے اندر, یا اللہ اس بدامنی سے نجات دے دیجئے, یا اللہ چوری ڈاکوں سے نجات دے دیجئے, یا اللہ بدامنی سے, قتل و غارت گری سے نجات دے دیجئے, یا اللہ مہنگائی سے نجات دے دیجئے, یا اللہ عریانی فحاشی سے نجات دے دیجئے, یا اللہ بے دینی کے کاموں سے نجات دے دیجئے, یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک کو امن کا, عافیت کا, چین کا, سکون کا گہوارہ بنا دیجئے, یا اللہ دین پر عمل کرنے کا مرکز بنا دیجئے, دین کا ایک اہم قلعہ بنا دیجئے, یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم, ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما, یا اللہ ہمیں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال باسے روزگار عطا فرما, جو یا اللہ اپنے اولاد کے لیے رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے, یا اللہ اپنے رحمت سے جو معاشی مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات دور فرما دے, جو قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے, یا ملک ہمارا ملک بھی قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, اس کی وجہ سے یا اللہ ہم غلامی کر رہے ہیں, یا اللہ اس غلامی سے ہمیں نکال دیجئے, اس غلامی سے ہمیں نکال دیجئے, یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی, فرمائش کی ہے, یا اللہ آپ ان سب کی مرادوں سے پوری طرح باخبر ہیں, یا اللہ ان کی مرادیں پوری فرما دیجئے, ان کی مشکلات آسان فرما دیجئے, ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے, یا اللہ عافیت اور اطمینان عطا فرمائیے, یا اللہ عافیت اور اطمینان عطا فرمائیے, یا اللہ دارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما, یا اللہ دارالعلوم کو ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما, یا اللہ دارالعلوم کے اندر سب جس دارالعلوم کے تمام اساتذہ, طلبہ, معاونین, ملازمین اور اے اللہ اس کے ساتھ محبت کرنے والے, یا اللہ سب کو دلوں میں اخلاص پیدا فرما, صدق پیدا فرما, صدق و اخلاص کے ساتھ خالص اپنی رضا کے مطابق یا اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ ہر طرح کے شر سے, فتنے سے ہماری حفاظت فرما, ہر طرح کے شر فتنے سے حفاظت فرما, اور اپنے فضل و کرم سے بانی دارالعلوم حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو درجات عالیہ عطا فرما, اور ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر یا اللہ ہمیں اس ادارے کو ہمیشہ جاری اور قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما, اور یا اللہ اس کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے, ہر لحاظ سے جو جو منصوبے, جو جو کام یا اللہ یہاں پر دین کے ہو رہے, اے اللہ ان میں برکت عطا فرما, ان کو اپنے رضاء کامل کے ذریعہ بنا, ہم سب کے دلوں میں اخلاص پیدا فرما دے, یا اللہ جتنے حاضرین ہیں, تمام حاضرین و حاضرات, طالبین اور طالبات, یا اللہ جتنے بھی یا اللہ اس موقع پر موجود ہیں, اے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما, ان کو جائز مقاصد میں مکمل کامیابی عطا فرما, اور آسانیاں پیدا فرما دے, یا اللہ مشکلات سے بچا لیجئے, اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم, وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, امين برحمتك يا ارحم الراحمين.